أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رمضان شریف کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہے، اور اس عشرہ میں صرف یہ ایک ہی جمعہ نصیب ہوا ہے. اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ بس الوداع ہے، اور مسلمان دل و جان سے ایمان و اعمال سے اس کی قدر و منزلت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ محترم بڑے خاص شان اور شوکت سے فرض فرمایا ہے. دنیا کے اندر جتنا نظام اسلام ہے اس میں دو مہینے حیران کن ہیں، ایک رمضان شریف کا اور دوسرا ذی الحجہ کا. رمضان شریف سے روزہ متعلق ہے، اور ذی الحجہ سے حج اسلام وابستہ ہے. ان دو مہینوں کا اہتمام امت مسلمہ میں امر مسلم ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کئی شان سے بیان کیا ہے. کبھی آپ فرماتے: یا ایھا الناس قد ازلکم شہر مبارک، شہر عظیم، شہر المواسات، شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان شریف میں اور آخری عشرہ میں بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور تمام عبادات و طاعات آپ خود انجام دیتے تھے. مسلمانوں کے ہاں بھی رمضان شریف کی آؤ بھگت تو مسلم ہے. اب اگر یہ اخلاص سے ہو، دل و جان سے ہو، تو اللہ آنے والی زندگی بھی منور کرے گا. علماء کہتے ہیں کہ ایک عمل جب قبول ہو جاتا ہے تو اس کا وجود قائم ہو جاتا ہے، اور ایک عمل جب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ مومن کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان رمضان شریف میں روزے رکھتے، تراویح پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، جنہیں رب العالمین نے توفیق دی ہے وہ خوب سخا اور جود اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے، لیکن رمضان شریف کے بعد ان کی حالت مرجا جاتی ہے اور ان کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور انہیں رمضان شریف جیسی تر و تازہ عبادات، ہجوم اور جوش والی عبادات اور اس کے آثار دیکھنے میں نہیں آتے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے روزے تراویح تلاوت قبول نہیں ہوئی اس لیے ان کو سال بھر میں اس جیسے شان نصیب نہیں ہوتی، لیکن خوف اور خطرہ ضرور ہے کہ دیکھو یہ مساجد آپ فجر میں دیکھیں، حرمین کا نقشہ پیش کرتی، اس طرح نوجوان، چھوٹے، بڑے، بوڑھے، بزرگ، بیمار، ایک سیلاب ہوتا ہے کائنات کا جو مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن رمضان شریف کے بعد پھر مسجد مرسی اخواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کا رمضان شریف تراویح، تلاوت، ذکر، دعا، سحری، افطاری، انفاق فی سبیل اللہ، آہ و بکا، درد دل، سوز جگر، مناجات حقہ قبول و مقبول فرمائے، اور آنے والی زندگی اس سے منور و معطر فرمائے. یہی ہے آخرت کے اعمال، آخرت تو ابھی باقی ہے، تو اس سے پہلے پہلے آدمی کیسے تبدیل ہو رہا ہے. مارچ سوڑی لرورشی ال تسمشی تدگور پگاڑ سب نشو رحمانا. سام جب اپنے بل پہ پہنچ جاتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے. آپ قبرستان کے اور اپنے لحد کے قریب آ کے بھی سیدھے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو استقامت، ہدایت، معرفت، شعور، طاعات اور عبادات کی تر و تازگی، ولولہ، لذت، حلاوت نصیب فرمائے. اصل تو زندگی یہی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جن اور انس کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت اتباع شرائع کا نام ہے. جیسے کہا گیا یا کیا گیا یا پسند کیا گیا اس پر چلو، جیسے منع کیا گیا یا ناپسند کیا گیا ان سے دور رہو. یہ شریعت مقدسہ ہے اور یہ ولایت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان مسلمانوں کے دوست ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. رمضان شریف میں روزے اگر چھوٹ گئے بیماری یا کسی تکلیف رنج و علم سے، یا عمر اتنی ہو گئی ہے، تو رمضان شریف کے بعد ان کا اعادہ، جتنے دن چھوٹ گئے ہیں اتنے ہی رکھنا یہ فرض ہے. اگر بیماری ایسی ہے یا عمر ایسی ہے کہ جانبر ہونے کا بظاہر امید کم ہے، تو فدیہ دے. ایک سر سایہ فطرانہ جتنا آپ دیتے ہیں، ایک روزے کا بدل بھی اتنا ہے، فدیہ بھی اتنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے فدیہ دے دیا اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہو چکا تھا، بیماری غالب آ چکی تھی، لیکن آگے چل کر رب العالمین نے اس کو صحت دی، زندگی دی، توانائی عطا فرمائی، تو وہ فدیہ اس کا خیرات ہو گیا، اور یہ روزے برقرار رکھے گا. اب اتنے دن جو چھوٹ گئے اور کتنا بڑے احسان ہے اللہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غرم و تاوان نہیں ہے بلکہ بہت بڑی مہربانی ہے رب العالمین کی کہ اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اب تو آپ اچھے ہو گئے روزے رکھ لیں. روزے کی حالت میں بندہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے. انبیاء و مرسلین کو جب خصوصی لمحہ ملتا تھا تو وہ روزے رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ نے ان کو کہا کہ توریت دیتا ہو بنی اسرائیل کے لیے لائے ہے عمل دستور حیات منشور زندگی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. توریت میں ہم نے ہدایت اور نور بری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ روزہ رکھا. کہتے ہیں کچھ غلطی پیش آئی تو آپ نے 10 دن اور رکھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی حقیقت میں بنی اسرائیل کا عمل ہے. وہ عبادات پر رہتے نہیں تھے بڑھاتے چڑھاتے تھے. کہتے کہ ایک بادشاہ ان کا بیمار تھا اور اس کی صحت کے لیے لوگوں نے کہا کہ ہم رمضان کے بعد پھر 6 روزے رکھیں گے. اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام بخاری، امام اوزائی، ابو ثور، جماہیری فقہاء و محدثین نے شوال کے 6 روزوں کو ناپسند کیا ہے. بلکہ امام مالک سے تو معطا صفحہ 256 پر مروی ہے کہ علماء بے دینی کو برداشت کرنے نہ رہے اور دین میں جو لوگ اضافہ کرتے ہیں جیسے شوال کے 6 روزے ان کے خلاف سخت رہے اور منع کرے انہیں. اور اگر اس طرح لوگ دن بڑھاتے رہے اور یہ تماشا دیکھتے رہے تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا. امام مالک کی معطا 256 صفحہ آل ریڈی درسی کتاب موجود ہے. اور امام ابو حنیفہ کا مذہب متواتر ہے، ہندی میں، تاتاری میں، بزازی میں، قاضی میں، محیط میں، مبسوط میں، نہر میں، بحر میں، تبیین میں، زیلئی میں، تمام متواترات میں و متولات میں ہمارا لکھا ہے وصیام الستت من شوال مکروہ عند ابی حنیفہ مطلقا. ایک ایک رکھے، دو دو رکھے، مسلسل رکھے، امام صاحب کہتے اس کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ جو حدیث مسلم یا ترمذی میں ہے وہ پہلی صدی میں منکر ہو چکی ہے، یعنی پہلی صدی میں اس کے وجود کا انکار کیا گیا ہے. افسوس کہ آج حنفی مساجد میں جاہل امام اور بے خبر واعظ لوگوں کو شوال کی 6 روزوں کی تائید کا تاکید کرتے. اس نادان اور اس طفل مکتب کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے برخلاف باتیں منبر پر کہی جا رہی ہیں. بہت پہلے میں نے اس پر ایک نہیں 2 کتابیں لکھی، احسن الاقوال اور احسن المقال، اور شائع ہوئی چپی ہوئی کتابیں آج کل احسن الرسائل 12 حصوں میں اس کا حصہ ہے. یہ تو ایسے ایک درمیان میں بات آئی تو میں نے کہی. افسوس یہ کہ وہ محراب و منبر جو علم کا معدن تھا، تحقیق کا مرکز تھا، جو قرآن و سنت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا، وہاں فرضی قسم کے لوگ مسلط ہو گئے جو صرف عوام کے ہاں میں ہاں ملا کر گھڑی کو دیکھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دین بیان ہوا یا نہیں. ان کو دین خود نہیں آتا تو بیان کہاں سے کریں گے، وہ دین جانتے نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو بہت پہلے کہا تھا، امام اعظم کا مذہب ہے کہ فالاعلم احق بالامامہ، قوم میں جو بڑا عالم ہو وہ امامت کرے. امام بخاری جو حدیث کے شاہکار ہے وہ کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامام، علماء علم اور فضل والے ہیں اور یہی نمازیں پڑھایا کریں. نماز پڑھانے سے مراد خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے، لوگوں کے حالات دیکھنے ہیں، انہیں وقت پر رہنمائی کرنی ہے، انہیں کوتاہی پر تنبیہ کرنی ہے کہ سر ڈکو، آپ آستینوں والی قمیصیں نہ پہنو، پانچ ٹخنوں سے اوپر کرو، آپ مرد عورت نہیں ہے، ٹانگیں دس طریقے سے رکھو، ہاتھ کانوں تک نیت کے لیے اٹھاؤ، صحیح طرح باندھو. یہ تمام مسائل ہیں جن سے نماز گلی گلزار ہو جاتی ہے اور جس سے عبادات منور و معطر ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کہ آج مسجد کلبوں کا نقشہ پیش کر رہی ہے، جیسے کلب کے اندر ننگے سر چھوٹے کپڑے والے، بڑے کپڑے والے، کوئی جس حال میں بھی ہے کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا ہے مسجدیں اس لیے نہیں تھی. مسجدیں تو اس لیے تھی کہ جس نے ذرا کمزوری کی اس کو فوراً تنبیہ فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک شخص نے نماز پڑھی اور ذرا جلدی جلدی پڑھی، بس لوگ جلدی جلدی پڑھ لیتے، اس کو محدثین کہتے مسیء الصلاۃ، اچھی نماز نہیں پڑھی اس نے. جب پیغمبر کی خدمت میں سلام کر کے آیا، آپ نے کہا ارجع فصلی، واپس جاؤ یہ نماز دوبارہ پڑھو. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے جو نماز پڑھی یہ نہ ہونے کے برابر. تین چار دفعہ پڑھوانے کے بعد پھر سمجھایا، جب آپ نماز پڑھے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، آرام سے رکوع کرو، آرام سے قومہ کرو، آرام سے سجدہ کرو، آرام سے سجدوں کے درمیان میں وقفہ جلوس کرو، آرام سے. آپ نے نماز تو ہر دفعہ پڑھی مگر بہت اچلت سے پڑھی اور اچھی نماز نہیں پڑھی. یہ بڑے محفل میں مجمع میں آپ نے ایک شخص کو کہا کہ پڑھ دوبارہ، تو نے پڑھی ہی نہیں، حالانکہ وہ سب کے سامنے پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو ناقص نماز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پیغمبر نے کی خدمت میں ایک شخص آیا، ابو داؤد کتاب اللباس میں ہے، اور آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا جاؤ وضو بھی کرو نماز بھی دوبارہ پڑھو. وضو نماز، وضو نماز، وضو نماز، آخر میں وہ بیٹھ گئے، اس نے کہا یہی نماز ہے اور تو آتی نہیں. آپ نے کہا قد صلیت، ہر دفعہ آپ نے نماز پڑھی، ولکنک اسبلت ازارک، آپ کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو. آپ کو کیوں تکلیف نہیں پہنچ رہی، آپ کیوں نہ پانچے اوپر کرتے ہیں، نہ بھائی کو کہتے ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کی اور ان کو کہا کہ ایک نماز ہی صحیح طرح پڑھ لی جائے تو سارا دین صحیح ہو جائے گا، میں تمہاری نماز دیکھ کر مجھے دکھ پہنچتا ہے. اور پھر فرمائے یہ نماز تم اتنا اوپر نیچے کر لیتے ہو کہ اگر تم اس طرح رہو گے لقد ضللت من سواء السبيل، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. سیدھے راستے پر رہنے کے لیے خوبصورت نماز پڑھنا. میں اپنے بھائیوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ سر ڈھک لو اور آپ آستینوں سے پیچھے ہٹو، آپ کو ہیلی کاپٹر اڑا نہیں رہے نا، مسجد میں پتنگ اڑانے آئے، اللہ کی عبادت کرنے آئے، عبادت کی شان پیدا کرو، اس کا احترام تقدس سب. اماموں سے بھی جب علماء میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں گڑی بائیں ہاتھ پہ باندھو، دین اور اسلام کو رسوا نہ کرو، جاہلوں کی طرح تم نے بھی دائیں ہاتھ پر گڑی باندھی، جبکہ فیصلہ متفق علیہ ہو چکا ہے فقہا کا کہ یہ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. پھر ان کو کہتا ہوں یہ قمیص کی بٹن کب مسلمان کرو گے، دائیں بائیں پہ سلواؤ، تم نے قمیص ایسی سلوائی، اس طرح تم نماز میں ایک رکعت پڑھ کے دکھا دو مجھے کہ بائیں ہاتھ دائیں پہ چڑھا دو، یہ آپ کی قمیص کیوں غیر مسلم ہے؟ پھر ان سے کہتا ہوں جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھا کرو، دائمی قرات ہے پیغمبر کی. وہ کہتے یاد نہیں، میں کہتا امامت چھوڑ دو، اہل نہیں ہو امامت کے. پھر ان کو کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم فجر اور عصر یا عشاء کے بعد کچھ مسائل بیان کرتے رہے، موتا مالک سے شرم کرو. پھر ان کو کہتا ہوں کہ نمازیں سر میں پگڑی رکھ کے پڑھایا کرو، جب آپ کی پگڑی ہوگی تو قوم کی ٹوپی ہوگی، جب آپ کی پگڑی اتر گئی تو قوم کی ٹوپی اتر گئی. اب اندیشہ ہے کہ قوم کے اور کپڑے نہ اترے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر شجر ممنوع کا ارتکاب ہوا تو حضرت کے جنتی کپڑے اتر گئے. تو یہ علماء کا لباس، اولیاء کا لباس، نیکوکاروں کا لباس یاد رکھنا، یہ جنتی لباس ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اچھی طرح کان کھول کے سنو، کل قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. پیغمبر مرسل ہے، وہ پہلا انسان ہے، وہ پہلا نبی ہے اور تکوینیات کا شخص ہے، لیکن اللہ نے کہا اس درخت سے نہ کھانا اور ان سے کھایا گیا. حق تعالیٰ نے کہا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، جنت ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. اشارہ ہے کہ اگر جنت چاہیے تو نافرمانی بند کر دو، روزے رکھو، تراویح پڑھو اور 20 رکعت پڑھو، زندگی کو ملحدوں کی طرح 8 رکعت کے اوپر جو ہے نا اپنا ایمان نب تباہ کرو. 8 رکعت نہ پیغمبر نے پڑھی ہو، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ اماموں میں کوئی ایک بھی اس کا قائل ہے. آج بھی حرمین کے مصلے پر دونوں جگہ 20 رکعت تراویح مالوے تر ہے. جو لوگ لوگوں کا ایمان کھوٹتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمارا مذہب حرم شریف کا ہے، انہیں شرم کرنا چاہیے، حیا ہونا چاہیے ان میں. تمہارا حرم سے کیا تعلق ہے؟ تم تو ہر خیر اور حدیث سے ہی محروم ہو. علماء کہتے ہیں اگر بیمار بھی ہے تو بیٹھ جائے، تراویح پڑھے، ٹیک لگا کے پڑھے، لیکن 20 پورے کرے، تاکہ 8 رکعت اور 12 رکعت والے لوگوں کے ساتھ تشبہ نہ ہو. ناکارہ لوگ کے ساتھ تشبہ بھی ناپسندیدہ ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف. جو کسی قوم کے طور طریقے اختیار کر لے وہ ان کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. تو رمضان شریف کے روزے کسی کے رہ گئے، رمضان شریف کے روزے اس لیے رہ گئے کہ وہ شدید بیمار ہو گیا تھا، ایسی بیماری تھی کہ اگر روزے رکھ لیتا تو بیماری بڑھ جاتی، یا اندیشہ موت بھی تھا. اور حکیم حاذق ڈاکٹر مسلمان اور مفتی نے کہہ دیا تھا کہ آپ روزے نہ رکھیں، ایسا آسان نہیں ہے روزہ کھانا، ذرا سا دل مت لاگے اور روزہ نہیں ہے، سحری کے لیے نہیں اٹھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سحری سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور روزہ قطعی فرض ہے. تو ایسا شخص جو شیخ فانی ہے، قریب المرگ بزرگ ہے، اور یا یہ کہ ایسا بیمار ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں رکھیں، اتنے دن جتنے دن چھوٹ گئے. اگر بیماری ایسی لمبی ہے اور ایسی خطرناک ہے کہ شاید موقع نہ ملے تو پھر یہ فدیہ دے دے. ہر روزے کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا آپ ایک فطرانہ دیتے ہیں. ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانا کھلانا ایک روزے کا فدیہ ہے. آسانی کے لیے ایک فطرانے کے برابر دینا. اگر متوسع ہو تو کشمش کا حساب دو، 16-1700 روپے. اگر متوسط ہو تو کجور کا حساب دو، 350 یا 400 روپے، 3.5 کلو کا. یہ تو بہت ہی آخری سٹیج ہے. جس میں آپ 2 کلو گندم اور 2 کلو آٹے کا پیسہ دیتے وہ کم بنتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہے. جس طرح روزے چھوٹتے ہیں اور اس کا فدیہ ہے, اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی مومن مسلم کی نمازیں چھوٹ گئی اور باوجود کوشش اور صحیح بسیار کے وہ قادر نہ ہو سکا کہ لٹا دے, اول تو اس پر فرض ہے کہ زندگی میں جتنی نمازیں مال وتر قضا ہوئی ہے روزانہ 6 نمازوں کی قضا کرے گا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اس کے بعد وتر. ہر 6 مومن مسلم پر حنفی فقہ کے مطابق 6 نمازیں واجب الادا ہے, فدیہ بھی 6 کے 6 کا دے گا. اللہ, علماء نے لکھا ہے کہ اگر مرنے لگا تو وصیت کر لے اور وصیت پر کل مال میں سے حساب ہوگی کہ میرے ذمہ اتنے روزے اتنی نمازیں, لہذا جو ارث رہ رہا ہے پہلے وہ من بعد وصیت یوصی بہا او دے. اور اگر وصیت نہیں کی اور دنیا سے گزر گیا تو کوئی نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے. حدیث میں ہے, لا یصلین احدکم عن احد ولا یصومن احد عن احد, کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا, البتہ فدیہ دے سکتا ہے. فدیہ وصیت نہ کرنے کی صورت میں اولیاء میت رشتہ داروں کو بہتر ہے کہ وہ 1/3 مال میں سے وصیت کے مطابق, وصیت تو ہے نہیں, اس کے نماز اور روزوں کی قضا یعنی اس کا بدلہ فدیہ کی طور پر ادا کر لے. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص دینا چاہتا ہے اور اتنا مال نہیں ہے, کم ہے, مثلا اس کے ذمہ 3000 نمازیں ہیں اور فدیہ صرف 300 نمازوں کا ہے, تو بہت سارے غرباء اور مساکین کو بٹھا لے اور ولی ایک کو دے کہ آپ مرحوم کی طرف سے اس کے ذمہ جتنی نمازیں یا روزے رہ گئے ہیں اس کے فدیے کی طور پر قبول کرے, پھر وہ دوسرے کو دے, پھر وہ تیسرے کو دے, پھر چوتھے کو دے. اس طرح ایک سے جب 2 کے پاس جائے گا تو 300 نمازیں یا روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. اور اس طرح امید ہے کہ اللہ مرحوم کی طرف سے یہ ہیلا اور یہ اسقاط کا دور قبول کر لے گا. حنفی فقہ تمام لبریز ہے, اس سے نورلزا و مراقی و تحتاوی و تحتاوی الدر و غایا و نہایا و بنایا و فتاوی شام و ہندیا و قاضی و بزازی و تاتاریہ. حیرت ہے کہ بعض مشائخ ہند کے اور بعد میں بعض مشائخ قرآن کس طرح اس کے منکر ہو گئے, حیرت ہے, افسوس ہوتا ہے. خاص کر شیخ القرآن مولانا متواہر پنجپیری, اتنا سخت موحد عالم, اتنا پختہ حنفی عالم, اور اس نے بھی ان نشاط ان ہیلت الاسقاط اس کے خلاف رسالہ لکھا ہے. لدھیانوی صاحب نے رسالہ لکھا ہے, گنگوئی صاحب نے رسالہ لکھا ہے, یہ تمام کے تمام رسائل وغیرہ مذہب کے خلاف لکھے گئے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں رہ گئی یہ کہ بعض جگہ مالدار آدمی ہے وہ پورا کر سکتا ہے, ہیلا ہو رہا ہے غلط, بعض جگہ چھوٹے بچے اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے, ہیلا کس بات کا ہے, غلط. ولکن المنکر لا یترک ولکن المعروف لا یترک لاجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاحہ. برائی یا ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑا جائے گا, یہ نیک کام ہے. حضرت گنگوئی خود کہتے ہیں فقہا نے مردے کی سہولت کے لیے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے یہ ہیلہ تجویز فرمایا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جس طرح نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ہے، اس طرح اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور پھر توڑا، مومن مسلم عاقل بالغ، تو اس کے ذمہ کفارہ و قضاء دونوں، ایک دن کی قضاء بھی کرے گا اور 60 دن مسلسل روزے رکھے گا. وہ ایک دن نہ رکھ سکا تو ایک ایسا شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا، اس نے کہا ہلکت و اہلکت، بیڑا غرق ہو گیا میرا، وقعت علی امراتی یومن نہارن فی رمضان، رمضان کے دن دہاڑے بیوی کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دو، 60 دن روزے رکھو. اس نے کہا حضرت میں ایک نہ رکھ سکا. تو آپ نے کہا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دو. اس نے کہا مدینہ منورہ کے پہاڑوں کے بیچ میں ہمارے گھر سے زیادہ بھوکا اور محتاج کوئی نہیں. وہ بیٹھا ہوا تھا اتنے خدمت اقدس میں، کوئی کجور کا بہت بڑا زنبیل ٹرالی بھر کے لے آئے. آپ نے کہا یہ لے لو، اپنے کفارہ دے دو، مسکینوں کو کھلاؤ. اس نے کہا بھوکے تو ہمارے بچے اور گھر والے، آپ ہنس پڑے. کہا چلو جاؤ ان کو کھلاؤ. فتاوی سمرقند میں یہاں لکھا ہے کہ آپ نے ان کو ہیلے بھی تجویز کیا کہ اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس طرح آپ کا کام ہو جائے. فتاوی سمرقند اصلی. کفارہ بہت ہی خطرناک ہے. تو وہ کہتے ہیں کبھی بھی یہ کفارے کے روزے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ درمیان میں اگر ایک دن چھوٹ گیا، 59 رکھے اور 60ویں دن نہ رکھ سکے تو 59 کے 59 ضائع ہو گئے، اب مزید پھر 60 رکھے گا. اس لیے علماء نے امت کے حال پر رحم کر کے ان کو کہا چلو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دو. بخاری شریف میں انس کہتے خبزن ولحمن، گندم کی روٹی اور بکرے کا گوشت، یہی سالن کافی و معتدل ہے، نہ مرغی ہو نہ گائے کا گوشت، تو معتدل سے اللہ خوش ہوتا ہے، خیر الامور اوساطها. دنیا کے اندر حساب کتاب کر کے جانا چاہیے، آخرت کے لیے غموں کے انبار نہ چھوڑو، آخرت کے اپنے غم بہت زیادہ ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ آنکھ تجھے ٹچ نہ ہونے دے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی بچو اور بال بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی حرام نہ کھاؤ، ان کو بھی حرام نہ کھلاؤ، حرام کاری سے ان کو وارث نہ بناؤ، حرام طریقوں سے ان کی جائیدادیں نہ بناؤ، ان کے پلاٹ نہ ہتھیاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے آپ کو اور جہنم سے اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، استاد شاگردوں کو، شیخ مرشدوں کو، پیر مریدوں کو، بادشاہ رعایا کو، بڑا چھوٹوں کو بچانے کی کوشش کرے، بہت خطرناک آ گئے ہو. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا موسم گرم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کراچی میں بلا کی گرمی ہے، سمندری ہوائیں بند ہو گئی، اور پھر جب پنکھا رک جاتا ہے یا بجلی فیل ہو جاتی ہے تو قیامت کا سما پیش ہوتا ہے. اس مومن کو اس دم خیال کرنا چاہیے کہ میں کل اللہ کے حضور قبر میں اور محشر میں اسی طرح ہوں گا، اگر کامیابی نہیں ہوئی اور ایمان و اعمال مقبول نہ ہوئے تو کتنا سخت آگ ہے. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کہتے وہ پتھر جو بت خانوں میں، چرس خانوں میں، چرچ خانوں میں، غلط عمارات میں غلط جگہوں میں استعمال ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جلیں گے, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے غلط کاریاں کی ہے وہ ایندھن کی طرح بھڑک اٹھیں گے. اس دن ایک معذور لڑکی جھلسی ہے تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ شعلے آگ کے ان کے منہ سے نکل رہے تھے. بیان کرنا آسان نہیں, توبہ. تو اللہ ہمیں اور آپ کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو, آل و اولاد کو, نسل و نسب کو, ہر کلمگو مومن مسلم کو قیامت کے ماحول میں خوب جنت نصیب کرے اور ہر طرح کی آگ اور اس کی تپش سے محفوظ فرمائے. وَيَمَانْ غَارَ دُوزَخَ وَهُمْ لَگَرْمَهُمْ لَيَخَ, ہمیشہ دوزخ سے پناہ مانگو. بعض لوگوں کو چڑک کی شکل میں, برف کی شکل میں ان کو گسیڑا جائے گا, اس کو یخ کہتے ہیں, یخ بست آوا ہے. لیکن عموماً جو جہنم کا عنوان ہے وہ آگ کا ڈھیر ہے. بعض احادیث میں ہے کہ جہنم کی کروٹیں خود پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بچائے, کتنی آگ بڑک رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی کو نکالو نا جہنم سے, فیصلہ تو ہوا ہے. اس نے کہا میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, مالک جہنم سے میں نے پوچھا ہے. اس نے کہا سب نکل گئے. حضرت جل والا بارگائے علوم ہے, اس کو کہیں گے یہ عرش کے ساتھ کان لگاؤ, عرش کے ساتھ جو کان لگائے تو آواز آ رہی ہے یا حنان ہو یا منان, یہ کون ہے؟ جبریل پھر آسمانوں سے نیچے بھاگا اور جہنم کے مالک داروغہ کو کہتے ہیں نکالو نے اس کو, اللہ کا حکم ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو ایک ایک فرد کا پتہ ہے, نام معلوم ہے, جگہ معلوم ہے, جانے کا وقت معلوم ہے, آنے کا وقت معلوم ہے, ایسا کوئی نہیں. جبریل پھر بارگاہ جل وعلا میں جاتے ہیں اور اس کو پھر اللہ کہتے ہیں عرش کے ساتھ کان لگاؤ اور آواز آ رہی ہے کہ یا حنان ہو یا منان, اے مہربان اور احسان کرنے والے خدا مجھے بچا. جبریل کی کافی محنت اور تگ و دو کے بعد رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم کی تہ میں جو سروٹکے سلگ رہے ہیں ان میں ایک کیڑے کی شکل کا سروٹکا ہے, اس کو اٹھا لو, یہی آدمی ہے. توبہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں, اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کو عین الحیات میں ڈالیں گے. ایک چشمہ ہے اس کو عین الحیات کہتے ہیں, آب حیات کا چشمہ ہے. جو لوگ جہنم میں سزا پا کر ان کو وہاں ٹھنڈا کیا جائے گا پھر جنت بھیجا جائے گا. یہی وہ عین الحیات ہے جو گزشتہ شرائع میں کبھی دنیا میں 1000 سال میں چمکتا تھا, اور سکندر ذوالقرنین کو پتہ چلا تھا اخبار سماویہ اور دیے سے, اور وہ اس کی تلاش میں نکلے تھے اور وہ چشمہ نکل آیا, ابل رہا تھا, ایسا ابل رہا تھا. لیکن افسوس کہ ذوالقرنین فاصلے پر تھا, اور اس کا وزیر جو تھا بلیا بن ملکہ خضر, اس نے چیخیں لگائی لیکن ایسے کوئی برتن نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ پانی واپس ہونے لگا 1000 سال کے لیے, تو خضر نیچے لیٹ گیا اور بھر بھر کے پیا. اس لیے جمہور کے نزدیک خضر زندہ ہے. فتاوی حدیثیہ میں ہے والجمہور ولا انہ حی, ابن حجر حیتمی کی فتاوی حدیثیہ ہے, اس میں اس نے اجماع اور جمہور کا قول نقل کیا ہے. ہندوستان کے اکابر میں سے امام الاثر مولانا انور شاہ وہ قائل ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انور شاہ علم کا کیا دریا تھا. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال ہم اس دنیا میں چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے، آخرت کے مقابلے میں چند گھڑیوں کے لیے آئے ہیں. اگر اس طرح رمضان کو ہم نے عزت سے گزارا اور روزے شان سے رکھے، تراویح و تلاوت اور اللہ کی خوشی کے اعمال خوش دلی سے کیے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. دستور ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان فطرانہ ادا کرتے. عید کی گلیاں بھری رہتی ہیں، لیکن علماء کہتے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور پہلے دینے میں یہ حکمت ہے کہ نظم و ضبط سے ہو جائے گا. فقراء و مساکین و ایسے ناداروں کو جو عید کی خوشیاں منا لے، ان کا تعاون کے طور پر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے. غریب مسکین کو اس کے بچوں کی عیدی کے نام پر بھی دے سکتے ہیں. اور یہ فطرانہ سر سایہ، سر سایہ، یہ ہر فرد کے اوپر واجب بشرط توفیق اور نصاب مال، اور اس کے اولاد نابالغ سے بھی وہ بڑھا دے گا. بیوی اور بڑے اولاد بالغ اگر مالدار ہے دے سکتے تو دے، ہاں گھر کے بڑے کے ناطے سب کی طرف سے ایک ہی دے تو قبول و مقبول ہے، اور اسی پر فتویٰ و عمل ہے. درست بات یہ ہے کہ اچھے دل سے دیے جائے. ہر دفعہ آپ پونے دو کلو گندم اور آٹے سے دے رہے، کبھی کھجور کا حساب دے وہ زیادہ ہو جائے گا، کبھی کشمش کا حساب دے وہ تو 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش. کشمش بھی ذرا اچھا والا افغانی اور ارغوانی دے کے اور مہنگا ہو جائے گا، تاکہ غربا و مساکین کو مبارک دنوں میں اچھا تعاون پہنچے. باقی مسائل اپنے اپنے وقت پر بیان ہو چکے ہیں. والحمدللہ علی ہذا. عید کی نماز 7:30 بجے متصل میدان میں، جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور وہ بہت خیال رکھتے ہیں، اور یہاں کی نماز عید کے لیے وہ پورا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمیں روزے رمضان تراویح نمازیں اور تلاوت ذکر اور عید کی خوشیاں تک بکمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں. اگر کسی کا بیٹا اپنے ماں باپ کو مارے اور انتہائی درجے کی بدتمیزی کرے تو اس کو جائیداد میں حصہ دینے چاہیے. آپ کر سکتے ہیں زندگی میں اعلان کرے کہ یہ نافرمان و سرکش ہے، اس کو میں اپنا بیٹا نہیں مانتا، لہذا یہ میری جائیداد میری نسبتوں سے آق ہے. ایک بندے نے فون پر اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. دو لفظ کہے طلاق دیتا ہوں، ایک طلاق دیتا ہوں، دو. تو اگر وہ اس پر قائم رہا ہے تو طلاق رجی ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن آئندہ ایک طلاق کا حق باقی ہوگا. اور اگر وہ اس پر قائم رہے اور عدت گزر جائے تو بیوی خاوند پر حرام ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی. اگر آئندہ چاہے تو نئے نکاح، نئے مہر اور شہود سے ہو جائے گا. شرعی عذر کے علاوہ کسی بیمار کی وجہ سے اعتکاف توڑ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی صحت زندگی آپ پر موقوف ہے، آپ اگر اعتکاف توڑ کر نہ جائے تو وہ مر جائے گا، تو چلو اعتکاف پھر صحیح، اور اس کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، اللہ نے کسی کی زندگی کسی پر موقوف نہیں کی، تو آپ اعتکاف نہ توڑے، اور اعتکاف میں ان کے لیے دعائیں کریں، وہ بہت عظیم دعائیں. اگر کوئی شخص سورج نکلتے وقت نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرے شخص کو اس کو نماز پڑھنے سے منع نہیں منع کرنے چاہیے. تجنیس میں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ فرض نماز عند طلوع شمس درست اور صحیح ہے جیسے عصر کی نماز صحیح ہے. ہاں نفل نہیں پڑھنا چاہیے. زوال کے ٹائم میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے. سورج غروب ہوتے وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا وہ درست اور صحیح ہے اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ الا عصر یومہ. جن اوقات میں نماز مکروہ ہے کیا ان اوقات میں تلاوت کلام پاک بھی مکروہ ہے؟ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ بزرگان دین مکروہ اوقات میں تلاوت نہیں کرتے تھے, تسبیحات پڑھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. نماز کے اندر پانچے فولڈ کرنا چاہیے اندر کی طرف یا بائیں کی طرف, اس کے بارے میں تفصیلا آگاہ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر تو یہ کام نہ کرے, پانچے اوپر پہلے چڑھا دے, نماز شروع ہو گئی تو اب آپ شلوار باندھ رہا ہے, یہ بات نامناسب ہے. تاہم اگر ٹخنے ڈک رہے ہیں اور آپ کو خیال آیا تو پہلے ایک ہاتھ سے دائیں طرف پھر بائیں ہاتھ سے بائیں طرف آہستہ آہستہ شلوار اوپر کر سکتے, جائز ہے. بدعتی جو پروپیگنڈے کرتے وہ فضول لایا نہیں. ٹخنے ننگے ہونے چاہیے مرد کے, عورت کے اور بدعتی کے ٹخنے ڈکے ہوئے ہو کیونکہ وہ جہنم جا رہا ہے. جب کوئی مسافر ہو اور جمعے کے دن ہو تو اس کے جمعے کی نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ مسافر پر جمعہ نہیں ہے, زور پڑے گا, لیکن اگر وہ پڑھے تو زور کی حاجت نہیں. اور اگر وہ مسافر امام جمعہ پڑھا بھی لے تب بھی پڑھا سکتا ہے. اگر ہمارے گاؤں میں ہوتا یہ کہ جب کوئی سال کے دوران مر جائے تو اس کے گھر والے عید کی خوشیاں نہیں مناتے, سب کچھ موجود ہوتا ہے, نئے کپڑے وغیرہ اس کے باوجود نہیں. یہ دستور ہے, عرف ہے کہ مرحوم کو یاد کر کے لوگ خوشیاں نہیں مناتے. زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ جو پیسے بینک اکاؤنٹ میں ہیں اور استعمال بھی ہوتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ, بہرحال آپ کا جتنا مال ہے وہ بینک میں ہے یا کسی کے ذمہ ہے یا گھر پر ہے, 2.5% زکوٰۃ دینا سال گزرنے پر فرض ہے. ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کرو. اگر قرآن پاک ایک آدمی نیچے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو کیا دوسرا آدمی اوپر والے بیڈ پر بیٹھ سکتا ہے اور منہ دوسری طرف کرے بیٹھ سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کل بیان کیا تھا کہ دعا میں یہ کہنا کہ فلاں اولیاء کے وسیلے سے, یہ درست اور صحیح ہے. کیا یہ دو حدیث صحیح ہے رمضان کے بارے میں؟ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائک میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روش روتے ہیں, کہنا رمضان یہ جو وقت, اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے. جو شخص رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم تو اس کے لیے جنت اور اللہ پر حق ہے کہ اس میں کو جنت میں داخل کرے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ روایتیں کہاں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور صحت دے. لال رنگ کے کپڑے اور ٹوپی پہننا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نامناسب ہے. بعض لوگ سورہ فاتحہ میں ولد ضالین کے بجائے ولد ضالین پڑھتے, ضالین صحیح ہے ضالین غلط, یعنی پر دال پڑھے ولد ضالین غیر المغضوب علیہم ولد ضالین, یہ دعا دے. اور اگر آپ نے دعا کی جگہ دعا پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, محیط برہانی ذلت القاری میں ہے کہ مرتد ہو گیا بیوی حرام ہو گیا. موبائل میں جو لوگ ایڈوانس پیسے منگواتے ہیں, سنا یہ سود ہے مجھے معلوم نہیں ہے, 15 روپے دیتے ہیں, وہ محنتانہ کاٹتے ہیں, آپس سے کچھ بھی کہیں. محترم مفتی صاحب آج کل ٹی وی پر تراویح نشر کی جاتی ہے, کیا ہم خواتین گھر میں رہ کر ان کے ساتھ تراویح؟ نا توبہ, محل فقدان ہے. میں گورنمنٹ ملازم ہوں, میرا انکم ٹیکس 1% ہے اور ایسا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں. کہ میری زکات اس میں ادا ہو جائے گی, جیسے زکات کی شرح 2.5% ہے اور حکومت ہم سے اس مد میں نہیں, حکومت کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو اپنی زکات دینی پڑے گی. مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت کاملہ, آمین. آپ کے ادارے کے الیکٹریشن کی بھتیجی کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ انہیں صحت شفا دے. حضرت آپ کی اور آپ کے اہل عیال کی عمر میں برکت, آمین. حضرت میری بہن گردوں کی مریض ہے اور آپ کی طالبہ ہے, حضرت اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ زندگی میں امونہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میری اہلیہ کینسر کی مریض میں مبتلا, انہوں بھی زندگی اور صحت دے. التماس دعا مغفرت اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے جن کا انتقال اسی ماہ رمضان میں ہوا, اللہ جنت نصیب فرمائے. آپ حضرات جملہ سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, مولا صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. جو رمضان میں یا اس سے پہلے فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے, جو بیماران ہیں یا اللہ ان کو صحت شفا عطا فرمائے, جو کسی بھی درد اور کرب سے دوچار ہے یا اللہ ان کی دستگیری فرمائے, حاجز اور فقیر کو اور عزیزم حافظ محمد انور شاہ کو کامل و اکمل صحت شفا عطا فرما. رمضان شریف کے بقیہ ایام دن اور رات گھڑی اور لمحات اللہ اور برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے. رمضان شریف کے بعد عید اور عید کی سعادت اور خوشیاں خوب عطا فرمائے, اور ان نعمتوں کے اور احسانات الہیہ کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله